اگلی سورت ہے شورا، تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر آپ کو تلاوت سناتے ہیں. آپ دیکھیے کہ شورا کہتے ہیں مشورے کو، ایڈوائزری یا ایڈوائز کو بھی کہتے ہیں. واحد سورت ہے قرآن پاک کی جس کی دو آیتوں میں حروف مقطعات ہیں. ولی کا لفظ بہت دفعہ اس سورت میں آئے گا. یہ دو آیتوں کا حروف مقطعات میں آنا بھی شاید آپ کو مجھے بے بس کرنے کے لیے. پوری سورت میں آئیڈیل مسلم اسٹیٹ، بڑے لیول پہ بات کر لیں، یعنی پاکستان کو ایک کامیاب ریاست بنانے کا نسخہ، اور اسی کو پھر چھوٹے چھوٹے کرتے جائیے. کسی آرگنائزیشن کے بہترین رولز، کسی اسکول کو چلانے کے بہترین ضابطے، کسی ادارے کو چلانے کی بہترین باتیں، اور چھوٹا کرتے کرتے ایک چھوٹے سے گھر کو چلانے کا، اس میں رہنے والوں کا بہترین لائحہ عمل کیا ہے، یہ اس پوری سورت شورا میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ بھی دے. اور اس میں آپ کو ایک ٹرم بہت ملے گی، دین کی اور شریعت کی. سمجھ لیجئے کہ دین کہتے ہیں لاء کو، لاء، اور شریعت کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. ہر نبی کے دور میں دین ایک ہی رہا، بیسکس، جبکہ شریعتیں بدلتی رہیں وقت اور حالات کے مطابق. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے فہم میں برکت ڈال دے. آئیے تلاوت سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
آیت نمبر 1 سے 9. ٹاپک لکھیے گا فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر، یعنی ایک گروہ جنت میں جائے گا، قیامت کے دن کی بات ہے، اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. میں کدھر ہوں گی؟ یہ سوال کرتے ہوئے ان آیتوں کو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا. قرآن کی وحی اس سورت کا ایک بنیادی ٹاپک ہے. تو لکھیے گا، آئیڈیل اسٹیٹ وحی الہی کے مطابق بنتی ہے. ایک جملہ جو میں نے اپنی پتہ نہیں کس بک میں پڑھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ معاشرتی علوم تھا یا ایجوکیشن تھی، ہمارے پاکستان کے سلیبس میں یہ ٹاپک اکثر کتابوں میں آتا ہے، حاکمیت اعلیٰ کا اختیار صرف اللہ کو ہے. آتا ہے ابھی بھی؟ پتہ بھی نہیں تھا حاکمیت اعلیٰ ہوتی کیا. بلیو می، یہ سورت شورا آپ کو یہ بتا رہی ہے. کسی ملک کا قانون، کیبنٹ، وہاں کے لاز، کانسٹیٹیوشن اللہ کے حکموں کے مطابق بننے چاہیے. چند سیکنڈ غور کریں، 70 سے اوپر سال میں کیا ہم نے اس ملک میں اسلامک لاز کو نافذ کر لیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کر دے. آسمان کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم الشان ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت والا ہے. کیا پتہ چلا کہ ان آسمانوں کے اوپر کی دنیا میں بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کیوں پھٹ جائیں؟ شاید مخلوق کے بوجھ سے، بہت سارے فرشتے ہیں وہاں، نافرمانیوں سے لوگوں کی، غصے کے اور غضب کا شکار ہو جائیں. اور اسی طرح تیسری وجہ بھی نوٹ کیجئے گا، لوگ اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں. سورت مریم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قریب ہے کہ اس آسمان ان کے اوپر گر جائے. حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو یہ مخلوق جو بظاہر بے جان دکھتی ہے، یہ بھی اس کے اوپر ٹوٹ پڑنے کو پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو مجھے نافرمانی سے بچا دے. والذی نتخذو من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے۔ میں اس کو پارے کے رشتے کے ساتھ پڑھوں تو اللہ ان تمام لوگوں کو وارن کرتا ہے جنہوں نے نام اسلام کا رکھا اور قانون ابھی دوسروں کے بنائے ہیں۔ یاد رکھیے، کارسازی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے لاز آپ کو مجھے دنیا کی دوڑ میں بھی آگے نہیں کر سکتے اگر اللہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی ہونے کی بات ہے۔ اس صورت میں بار بار یہ لفظ آئے گا، اور ولی کے قرآن پاک میں تقریباً 9 سے 10 معنی ہیں، اور سب کے اندر قربت کا معنی ہوتا ہے۔ مثلاً وارث ولی کو کہتے ہیں، یہ تو ہم اردو پڑھتے بھی ہیں، رہنما بھی ولی کو کہتے ہیں، محافظ، تکلیفوں میں نجات دینے والا، ضرورت سے زیادہ دینے والا، دوست، رول ماڈل۔ کیا پتہ چلا کہ جب تک ہماری نظریں اللہ پر نہیں لگیں گی دوسرے لوگ ہماری مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے صرف اور صرف اللہ کو ولی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں، اور جمع ہونے کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیجئے۔ فریقم فی الجنہ، سوچیے، ایک گروہ اس دن جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں۔ کہاں پڑا ہے؟ وسیق الذین اتقوا، سورۃ زمر کے آخر میں۔ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ سوچئے تو صحیح۔ جب تک میں نے اپنے یہ نہ سوچا نا، باقی چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہونا الا ماشاءاللہ۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا، لیکن جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے؟ حقیقتاً تو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وحی کی بات ہوئی، حارث بن ہشام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کبھی تو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے وہ سب یاد ہوتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے وحی کی۔ اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کر جاتا ہے، جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے دنوں میں بھی جب آپ پر وحی اترتی تھی تو شدت وحی سے آپ پانی پانی ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ پیشانی سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگتی تھیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 ہے۔ اس وقت میں اور آپ بھی تو یہی وحی لے رہے ہیں، ہم تو ادھر ادھر دیکھتے سوچتے، پتہ نہیں کتنی آیتیں ہماری مس ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے نا، اس طرح اللہ کا کلام بھی شرک سے پاک ہے۔ آپ چاہے اس وقت کوئی وہی کام کیوں نہیں کر رہے جو اس کام سے متعلق ہے، اس کو بھی اوائڈ کیجئے، دل سخت ہو جائے گا۔ دل کی نرمی کے لیے اس قرآن کے پانی کو دل میں جذب کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وحی کی قسمیں آگے سورت کے اینڈ پہ بھی ہم پڑھیں گے۔ آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو جنت میں جانے والے گروہ میں شامل کر دے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ولی اور سرپرست نہیں بنانا۔ اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنی ہے۔ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے عمل بھی کرنا ہے۔ معین مدت کے آنے سے پہلے ہدایت کا راستہ اپنانا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کفر اور شرک سے دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد فرمائے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں انذار کا اتنا تذکرہ ہے کہ آیت نمبر 7 میں 2 دفعہ لفظ تنذر ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ۔ دین کا جو نقطۂ آغاز ہے نا، دین کی دعوت کا، وہ انذار ہے۔ انبیاء کرام نے بھی سب سے پہلے انذار کیا تھا، وارن کرنا، ڈرانا۔ اور جب بھی کبھی آپ نیا نیا قرآن شروع کریں گے نا، آپ کو بھی خوف آتا ہے، ہر چیز غلط لگتی ہے، ہاں یہ بھی چھوڑنا ہے، یہ بھی غلط، میرا یہ بھی غلط، یہ بھی نہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا، اور ہوتے بھی بہت ہیں۔ نیا نیا قرآن آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر ہم کہتے ہیں چھوڑو نا، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہمارا دل ڈر جائے۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 10 سے 19، 10 to 19، ٹاپک لکھیے گا فرقہ واریت کا واحد حل. چاہتے ہیں ہم فرقے ختم ہو جائیں تو اس کا حل قانون سازی بھی قرآن و سنت کے مطابق، اطاعت اور محبت بھی قرآن اور سنت کے مطابق. جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی انشاءاللہ فرقے سارے ختم ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے. یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں. یاد رکھیے اجتماعی کام ہو اور اختلاف رائے نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں. ہر ایک کی ایک اپنی سوچ ہے. ابھی بھی کسی کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو کسی کو گرمی لگ رہی ہے. اینڈ تک تو ہمارے ایسی نہیں سیٹ ہوتے. فرق کس چیز کا ہے؟ کوئی قریب بیٹھا ہوا ہے کوئی دور ہے، کوئی بیمار ہے کوئی صحت مند ہے، کوئی موٹے کپڑے پہن کر آ گیا کوئی پتلے کپڑے پہن کر آ گیا. تو یاد رکھیے یہ فطری چیزیں ہیں. ہم مختلف ہیں لیکن مخالفت میں نہیں ڈھلنا، یعنی اختلاف گوارا ہے، حقیقت ہے، ریالٹی ہے. خیالات کے ٹکراؤ سے نئے خیالات اور نئے آئیڈیاز آتے ہیں، لیکن جس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا وہ مخالفت ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ تفرقے بازی ہے، اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ قرآن سنت کا نام تو ہے لیکن محبتیں اور نسبتیں دوسروں سے ہیں. اور انذار کے لیے تو مسلمان آج بھی قرآن سننے کو تیار نہیں، دوسرے اور غیروں کی بات کیا کی جائے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بیچ میں اختلاف ہو، آپ مل کے کام کریں گے، دو لوگوں کی رائے ضرور بدلے گی، طریقہ کار فرق ہوگا. اللہ کہتے ہیں کیا کرو؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے گائیڈ لائن لے لو. جس کی بات اللہ کی بات کے زیادہ قریب ہے اس کی بات کو مان لو، دوسرے کی بات کو چھوڑ دو. وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی تو کوئی چیز نہیں. لکھے لیس کمثلہ شیئن وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا نہیں، اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. سچ ہے نا کہ وما قدر اللہ حق کا قدری، ہم نے تو اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی جو کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اور فرمایا آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے. یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم تیری طرف بھیج رہے ہیں، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں وہ تو مشرکین پر بڑی بوجھل گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. اور ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اختلاف ہی کیا، اور وہ بھی باہم ضد اور بحث سے. اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار نہ پا گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تم میں انصاف کرتا رہوں. ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی خوامخواہ کی حجت اللہ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور ترازو بھی اتاری، اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی بینی کو پڑی بھی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت اور بڑے غلبے والا ہے۔ بڑا ہی زبردست انداز ہے سورت کا، آپ شاید اس کی شدت محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آج آسمان سے وہی ہمارے بھی سامنے نازل ہو رہی ہے۔ چھوٹی چیز نہیں ہے جو آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے میرے سامنے اللہ کا یہ کلام اور یہ قرآن ایک حجت بن کے پڑھا جا رہا ہے۔ جس حد تک اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ پہلے تو اپنے اس 5 سے 6 فٹ کے وجود پہ لگائیے اس کو، پھر اپنے گھر والوں پہ، بچوں پہ، پھر شوہر پہ، شوہر ہے تو بیوی پہ، پھر رشتہ دار، پھر گلی محلہ، پھر خاندان، پھر شہر، پھر ملک، پھر ملکوں سے ملک سے دنیا، پوری دنیا پہ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ یہ ہم ایسے نہیں پڑھ رہے، اس کے پیچھے ہمارے لیے ایک بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر چلنا ہے۔ آج سجدوں میں جا جا کر دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس امت کو جوڑ دے، شک کو دور کر دے۔ کسی معاملے میں کنفیوژن ہو جائے، شک ہو جائے، بدگمانی ہو جائے، ایک دم نہ کٹیں، ایک دم نہ توڑیں، شک کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، علم حاصل کریں۔ لوگوں نے عمریں لگا دیں اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں، ہم چند سال لگا کر ہم کہتے ہیں میں سب کچھ آ گیا۔ پھر اسی طرح اس میں دیکھیں قیامت کی بات ہے، تو اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا قیامت کب آئے گی، اور یہ سفر کے دوران کی بات ہے، آپ تھوڑا سے دور تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ یقیناً آنے والی ہے، بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ نے فرمایا تو ان کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ المرء ما من احب، یہ بخاری کی روایت ہے 6171۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ پوچھنے کی بجائے کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی، قیامت کی تیاری کر لینی چاہیے، اور دل سے شک کو نکال دیں۔ آپ دیکھیے نا کہ آج امت کا کتنا بڑا مسئلہ شک ہے۔ عطا اللہ بخاری صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے دوران میں ایک مسجد میں گیا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا نماز ادا کی، اس نے اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیے نیچے ناف پہ، کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور آیا تو اس نے ہاتھ سینے پہ باندھ لیے، میں سمجھ گیا کہ یہ اہل حدیث ہوگا کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا تھا۔ ایک تیسرا شخص آیا تو اس نے اپنے ہاتھ گردن کے ارد گرد باندھ لیے، یعنی کیسے باندھے ہوں گے آپ سوچ لیجئے۔ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سا نیا مسئلہ ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ اینڈ پہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جو بھی ہاتھ باندھے تو آپ کس مسلک سے ہیں۔ تو اس نے پھر بتایا کہ میں ریبارٹ ہوں، جب میں مسلمان ہوا تو جن لوگوں کی کوششوں سے مسلمان ہوا انہوں نے مجھے کہا کہ ہاتھ سینے پہ باندھو، تو میں نے سینے پہ ہاتھ باندھے، جب ایک مسجد میں جا کر تو مسجد والے میرے پہ ٹوٹ پڑے، تمہاری مسجد میں وہابی آ گیا اس کو نکال دو، تو مجھے لگا کہ میں بہک گیا ہوں۔ میں وہاں سے نکلا تو میں کیا کروں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تم ہاتھ ناف پہ باندھو، میں نے ہاتھ ناف پہ باندھنے شروع کر دیے۔ پھر ایک دن کسی سفر میں میں کسی ایسی مسجد میں چلا گیا کہ جب میں نے ناف پہ ہاتھ باندھے تو مجھے اس کے بعد خوب باتیں سننی پڑی کہ تو حنفی ہے، کیا کروں؟ کہنے لگے ہاتھ کھلے چھوڑ کے پڑھو، میں نے ہاتھ کھلے چھوڑ کے پڑھنے شروع کر دیے۔ اہل تشیح کی وہ مسجد تھی۔ جب ایک اور کسی تجربے سے گزرا تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں تو ابھی تک پورا مسلمان ہی نہیں ہو پا رہا کیونکہ ہر ایک کو مجھ پہ اعتراض ہے، تو پھر میں نے اس کے بعد جب سے اس طرح ہاتھ باندھنے شروع کیا اب مجھ پہ کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ مختلف تم، آج امت ٹوٹ رہی ہے ان اختلافات کی وجہ سے، اس سے رکنے کی ضرورت ہے اور روکنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام ہم دین کی خدمت کرنے والوں کا کام ہے، باہر کے لوگ یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ شک کی یہ بات ہے نا، اس میں دین میں شک ڈال دیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے دوا، ڈاکٹر دیتا ہے نا، ذرا سے مریض کو شک پڑ جائے کہ ڈاکٹر نے جو دوا دی ہے یا تو غلطی سے یا کوئی اور موٹیو ہوگا، اس میں زہر ملا ہوا ہے، کھائے گا؟ بیماری سے مر جائے گا، دوا نہیں کھائے گا۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ قرآن بھی شفا ہے، دین کا علم بھی شفا ہے، یہ دیتا ہے دیندار۔ لوگوں کو جب دین پہ یا مذہبی رہنماؤں پہ شک ہو جاتا ہے تو لوگ دین کی دوائیں کھانی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے آج چھوڑی بھی ہے۔ جب دین ایک پروفیشن بن جاتا ہے نا، تو پھر لوگ اپنی مرضی کی سوچ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ایک جملہ لکھیں، آج اکثر لوگ کہتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے ریسورسز نہیں ہیں، ساتھی نہیں ہیں، اکیلی ہوں، کتنوں کو بلاتی ہوں، لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ دین کو مشن بنائیں گے تو کوآپریشن بھی اس کے بعد ہی ملے گا۔ جتنا بڑا دین کو مشن بنا لیں گے، اتنا آپ کو اللہ کے حکم سے ساتھی بھی اچھے سے اچھے ملتے جائیں گے۔ کرنا کیا ہے ہم نے؟ اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اے مالک، تو ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو آسان کر دے۔ اور اللہ کی حکم کی بات ہے یہ ساری، ورنہ بات تو کوئی دوسری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں ہم نے جو بات سیکھی ہے اس کے اوپر ذرا سامعین کہہ لیجئے۔ اللہ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، میں نے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ حق کا راستہ پہنچانے کے لیے قرآن سے مدد لینی ہے۔ اللہ کی پسندیدہ بندی بننا ہے۔ اجتماعیت قائم رکھنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات نہیں کرنے، اور حسد اور ضد کی وجہ سے کسی کی اچھی بات کو رد نہیں کرنا۔ ہر معاملے کا فیصلہ عدل و انصاف سے کرنا ہے، اور اپنے معاملات درست رکھنے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 20 سے 29، ٹاپک لکھیے گا، دنیا کی زمین پر آخرت کی کھیتی تیار کرنی ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ یہاں بیج ڈالنے ہیں تو فصلیں وہاں آئیں گی۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ من کان یرید اور ہر صد آخرتی نزد لہو فی ہرسی ہی، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دیں گے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو فل ٹائم اللہ کی اطاعت میں کھپا دیا۔ دنیا میں ان کو اپنی بہت ساری خواہشات دبانی پڑی۔ اللہ وہاں کہتا ہے لہم ما یشاؤون عند ربہم، نوٹ کر لیجئے۔ اگر آج اس دین کی وجہ سے آپ کچھ قربانیاں دے رہے ہیں اپنے زوم میں، اللہ سب پلٹا کے دے گا۔ کہے گا خواہش کرو، بندہ خواہش کرے گا، اللہ دے گا۔ اللہ کہے گا اور خواہش کرو، اور خواہش کرو، حتیٰ کہ خواہشات پوری ہو جائیں گی لیکن اللہ کی عطا پوری نہیں ہوگی۔ تو اگر اللہ کے رستے میں کچھ قربانیاں دینی پڑ جائیں تو غم نہ کریں، سب ڈپازٹ ہو رہا ہے، وہاں جا کر آپ کو انشاءاللہ سب کچھ ملے گا۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں تم پر اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت اور رشتہ داری کی، محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ سوچے اس وقت ہر ایک اس کو اپنے اوپر لے، لیکن جو مصروف ہوں گے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، بی فوکسڈ۔ کام کریں اور دل دماغ قرآن میں رکھیں، پھر کام ہوگا۔ مجبوریوں میں، ضرورتوں میں مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پہ بیٹھنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں بیٹھ کر باتیں ہوں، فونز پہ میسیج چیک کیے جائیں اور وہ پیغامات رسانی جو بعد میں بھی ہو سکتی ہے اس کو اس وقت کر دیا جائے۔ اللہ اپنے بندوں پر نظر رکھتا ہے اور ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا، یہاں لکھیے گا کہ منظم میں ہے نا یہ بات، سب کو ایک جتنی دولت دے دو، دل بھی ہمارا یہی چاہتا ہے۔ خاص طور پہ جب ہم دنیا میں غریب غربا کو دیکھتے ہیں نا، تو دل آتا ہے ہائے یہ بیچارے، انہوں نے کیا لیا، سڑکوں پہ بیٹھے، ریڑیاں لگائے ہوئے، تھوڑا سا پھل رکھ کر بیچ رہے ہیں، نہ بکا تو گل جائے گا یا جل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ذرا اس سوال کا اور ہماری سوچ کا جو جواب دیتے ہیں اس پہ غور کیجئے گا۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ جی، اس کو پتا ہے۔ دیکھیے، اگر سبھی امیر ہوتے تو چھوٹے چھوٹے کام کون کرتا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تو بھی رانی میں بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی؟ اگر کچھ لوگوں کو اللہ اس طرح ہینڈ ٹو ماؤتھ نہ کرتا تو دنیا کا نظام نہ چلتا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی ضرورت سے زائد مال نہ دیتا تو غریب بھوکے مر جاتے۔ تو یہ اللہ کی بانٹ ہے، اس پہ آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا شکر کیجئے، نہیں دیا تو صبر کیجئے، حسد نہیں کرنا، اور اپنے دیے ہوئے کو اللہ کے راستے میں لگا کر تحدیث نعمت کرنی ہے، نہ کہ اپنی ذات پہ لگا لگا کر اسراف کرنا ہے۔ فرمایا، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو کھیتیوں کی بات ہوئی ہے نا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے بیج ڈال دیجئے۔ آج موسم ہے، وقت ہے، جب یہ نہیں رہے گا تو آپ کے میرے ہاتھ سے یہ موقع چلا جائے گا۔ یہ زندگی ون ٹائم اپرچونیٹی ہے، جو آج کر رہے ہیں کل بھگت لیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک مائنڈ میپ ہے ہمارے سامنے، جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے دنیا میں سے ہی کچھ دیں گے، لیکن ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سی سو بنی ہوئی آپ کے سامنے۔ اس کے برعکس جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس میں سے بھی ترقی دیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ ہر کام کرتے وقت ایک دفعہ یہ سوچ لیجئے کہ میری آخرت پر اس کا اثر کیا ہوگا۔ عموماً ہوتا کیا ہے، جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے نا، ہم دین کو اور ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے آیت 15 میں کیا کہا، وَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ، مضبوطی سے تھام لو جب تمہیں حکم دیا گیا۔ آپ تصور کی نگاہ سے دیکھیے، ایک شخص کو جو بس میں کھڑا ہے، اس کو جگہ نہیں ملی۔ بس میں اوپر ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی رسی لٹکا دیتے ہیں، کہا اس کو پکڑ لیجئے، پکڑ کے کھڑے ہو گئے، بس سیدھی چلتی گئی، کچھ حرج نہیں، چھوڑ بھی دیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب ذرا سے جھٹکے آئے تو اس رسی کو زیادہ مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ چھوڑنے کی۔ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، جب فتنے آتے ہیں، جب آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو دین کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تیز طوفانوں میں وہ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں جن کو لنگر میں نہیں ڈالا جاتا۔ تو اللہ نے آپ کو مجھے اس دنیا میں اس قرآن کی رسی تھما کر کیا کہا، ڈھیلا ڈھالا نہیں پکڑو، جو ڈھیلا پکڑے گا وہ تو مشکلوں میں اور چھوڑ دے گا۔ لہذا استقامت فی الدین، یہ آپ کے میرے لیے آسان ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کے دور کو دیکھیے، 2019 ہے یہ، مئی کا مہینہ اور 26 تاریخ ہے آج۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو دنیا میں مختلف جگہ رہتے ہوئے کئی قسم کی آزمائشیں اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس دور کے، اس سینچری کے مسلم اسٹرانگلی اپنے دین کو تھام لیں گے، تو کل آنے والی نسلوں کے لیے حالات آسان ہوں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعے اس کی ضرورت بھی پڑ جائے ریئل میں۔ آپ سب اس ہال میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ آرام سے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ اور آ جائیں۔ جب کچھ اور لوگ کچھ اور آتے جاتے ہیں تو عموماً کیا کہا جاتا ہے؟ آگے والے ذرا اور آگے ہو جائیں۔ اب جب آگے والے آگے ہوں گے تو تنگی آئے گی نا، مشکل ہوگی، تنگ ہوتے جائیں گے۔ لیکن جتنا اگلے لوگ آگے آنے والے تنگیاں برداشت کرتے جاتے ہیں نا، پیچھے والوں کے لیے راہیں بن جاتی ہیں۔ لیڈر سختی برداشت کر لیں تو عوام کے لیے سہولتیں ہو جاتی ہیں، گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ رسولوں نے اپنی جان پہ لے کر اتنی مشکلات سہ لی، ورنہ امت پہ آتی تو امت تو کبھی وہ برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بار 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 استقامت کی بات کہی ہے، جم جائیے۔ آپ اپنے بچوں کی خاطر، اپنے پوتوں کی خاطر، اپنے نواسے نواسیوں کی خاطر آج سے دین کے اوپر پختگی سے عمل شروع کر دیں، آپ کی نسل بدل جائے گی۔ ورنہ آپ دیکھیں، ہر دن ہم اپنے باپ دادا سے دین میں کمزور، ہم سے ہمارے بچے کمزور، ان کے بچے اور کمزور، ایک وقت آئے گا لوگ بھول ہی جائیں گے کہ دین کا بھی کوئی نام تھا۔ پھر اسی طرح بخاری کی روایت 3712 میں آتا ہے کہ قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ پھر اسی طرح آیت 25 میں ہم نے توبہ کی بات پڑھی، تو گناہ پر ندامت کا اظہار کرنا اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرنا، زبان سے توبہ کرنا لیکن اس گناہ کے کام کو نہ چھوڑنا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ خالص اور سچی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، اور ایسی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ کیا سیکھا؟ گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی مانگنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اطاعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نیکی کا بدلہ مزید نیکی کی ہے، بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنی ہے، دعا کی قبولیت کے لیے آداب اور شرائط کا اہتمام کرنا ہے۔